سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ سے گزارش کریں گے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید علامہ عارف حسین حسینی، شہید استاد سبط جعفر، شہید ڈاکٹر علی صفدر زیدی اور تمام شہداء اسلام اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات عنایت فرما لیجیے گا محمد علی محمد۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ ادارے محترم، وہ موضوع کا اعلان ہو چکا، تھوڑا سا آج تشریح کر دیتے ہیں، مقدمے کے طور پہ مجلس پیش کر دیتے ہیں، اور جو تاخیر ہوئی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں اپنے اختیار میں کراچی شہر میں ہیں نہیں، لہٰذا یہ بھی وعدہ نہیں کر سکتا کہ کل دیر نہیں ہوگی، کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہاں آپ کو معلوم ہے جو صورت حال ہے۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ اسے تھوڑا 10-15 منٹ پہلے آ جائیں، لیکن ہم نے عرض کر دیا کہ یہاں کی سڑکوں کا حال اس کا آپ خود جانتے ہیں، آپ بھی نہیں سڑکوں پہ چلتے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور پہلے یوں نہیں چل سکتا کہ مجلس پڑھ رہا ہوں نا دوسری جگہ، وہاں سے مجھے آنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس لیے معذرت روزانہ کرنے کے بجائے آج پہلے دن کر رہا ہوں کہ کسی دن تاخیر ہو جائے تو درگزر فرمائیے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ تاریخ فقہ جعفری، اب ظاہر ہے کہ تاریخ فقہ جعفری سے فوراً ذہن میں آئے گا نا کہ بات شروع ہوگی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ٹھیک ہے نا، ظاہر فقہ جعفری نام ہے، صلوات، نام ہی فقہ جعفری، لیکن نہیں، دیکھیں فقہ جعفری اصطلاح ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ ہی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، یہ کب آئی، اس میں تو فقہ جعفری وہی ہے نا جو فقہ محمدی ہے، جو فقہ حیدری ہے، فقہ حسینی ہے، فقہ سجادیہ ہے۔ فقہ جعفری تو نام بعد میں پڑھا نا، وہ بتا دیں گے کیوں نام پڑھا، لیکن ہماری تاریخ کا آغاز کوئی دوسری صدی میں تھوڑی ہو رہا ہے، جا کے دوسری صدی ہجری کے آخر میں تھوڑی ہو رہا ہے، یا مڈل میں تھوڑی ہو رہا ہے، وسط میں تھوڑی ہو رہا ہے، ہماری فقہ کا آغاز تو پہلے سے، جب سے لفظ شیعہ ہے، جب سے اسلام ہے، جب سے ہماری فقہ کا آغاز، ابھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس کے بعد، ہماری فقہ کا آغاز تو جب سے، تو اس لیے ہم نے یہ عنوان رکھا کہ ابھی ہم تاریخ فقہ شیعہ کی تاریخ پیش کرتے چلے جائیں گے، پھر کہاں وہ آ کے فقہ جعفری وہ بتا دیں گے، لیکن اول سے ایک تسلسل تھا، خود ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی سوال ہے، اور اس میں تشیع کو ایک دم نظر انداز جیسے ہیں ہی نہیں، سب فقہوں کی تاریخ لکھیں، بلکہ دو چار لائنیں اگر کہیں لکھیں تو یہ لکھیں کہ ہاں ان کا اصل میں ان سے روایات کوئی قبول نہیں کرتا، ان کی روایات کو نہ سنی قبول کرتے، نہ فلانا نہ فلانا نہ فلانا، اس طرح سے کر کے ڈیمیج کر کے دو چار لائنوں میں اس کو فارغ کر دیا، جبکہ اصل فقہی تاریخ ہی ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ریکارڈ ہو جائے گی نا بات، کچھ اساتذہ کا بھی حکم تھا، کچھ کتابیں بھیجی گئی تھیں ہمیں کہ بھائی پوری دنیا میں بھیجی گئی کتابیں، یہ پڑھو اور پھر اس کے اوپر بات کرو، بتاؤ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو تو بتاؤ کم سے کم، دوسروں کو نہیں معلوم، ورنہ یہ عام ہوتا چلا جائے گا کہ شیعوں کی کوئی تاریخ ہے ہی نہیں، شیعوں کی کوئی فقہی تاریخ ہے ہی نہیں، یہ بالکل ایسے الزام ہے، تھوڑا سا آپ کو تشریح کر دیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، تشریح کر دیں، جیسے بہت سارے الزامات ہیں نا جو اب ماشاءاللہ اس دور میں دھلتے چلے جا رہے ہیں، اب پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ اب ان کو اپنوں کو بھی سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے اب ایک طرفہ پروپیگنڈا تو نہیں چل رہا، کتنی ہی سختیاں سہی, بنی امیہ کا دور تو نہیں ہے, بنی امیہ کے دور میں تو ایک ہی پروپیگنڈا کا ذریعہ تھا نا, ممبر اور محراب دونوں ان کے تھے, کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا, نام ہی نہیں لے سکتا تھا, علی کے نام سے قول نہیں نقل کر سکتا تھا, حدیث نہیں نقل, ارے گھر میں نہیں نقل کر سکتا تھا, باہر چھوڑیا, گھر میں پتہ چل جاتا گھر کو آگ لگا دیتے تھے, لوٹ لیتے تھے, حکم دال تحریری آرڈر تھا اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے, اگر یہ شبہ ہو جائے کہ علی سے علی کا حامی ہے, علی سے قول نقل کرتا ہے, علی کی بات کرتے کہ لوٹ لو, اس کے گھر کو برباد کر دو, اس کا مال و اسباب لوٹ لو, اور اس کا وظیفہ جو گورنمنٹ سے جاتا ہے وہ بند کر دو, حقوق اس کی تنخواہ ونخواہ سب بند, تو یہ تو دور تھا اس دور میں, کوئی ایک طرف کا پروپیگنڈا چل رہا تھا نا, بس ایک طرفہ ایک طرفہ, تو یہ بھی تشیع کا معجزہ اور فتح کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ صدیوں تک یہ ماحول بنی امیہ اور بنو عباس کا رہنے کے باوجود الحمدللہ سب سے مضبوط فقہی جڑیں ہماری ہیں, یاد رکھیے گا, کسی کی بھی اتنی مضبوط بنیادیں نہیں ہیں جتنی مضبوط بنیادیں ہماری ہیں, ابھی بتاتے چلے جائیں گے آپ کو, لیکن اب مقدمہ آج خلاصہ پیش کر دیں پوری 9-10 مجلسوں کا آپ کے سامنے, کہ سب سے زیادہ مثلا دیکھیے ایک پروپیگنڈا کیا تھا, شیعہ کہاں سے آ گیا, بھائی شیعہ کدھر سے آ گیا, شیعہ فلاں زمانے کی پیداوار ہے, عبداللہ ابن سبا لے کر آیا, عبداللہ ابن سبا کے بعد پیدا ہوئے, یہ واقعہ کربلا کے بعد پیدا ہوئے شیعہ, یہ اس کی بات پیداوار ہے, یہ پروپیگنڈا تھا. اچھا وہ جواب تو ہم دے ہی دیتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں, دیا بھی ہے, اب کے تو بڑا تگڑا جواب دیا, ایسا تگڑا جواب دیا کہ بہت سارے لوگ جو ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود ہی ادھر پھر وہ اونر کہ بھائی بات تو ان کی صحیح ہے, انہیں نے تو بتا دیا ہم کہاں سے, ہم نے تو سوال رکھ دیا نا, ہم نے کہا ہم تو بتا دیں گے, چلیے آپ بتائیے کہ آپ کب آئے, سارا زور ہم پہ کیوں ہے کہ ہم سے پوچھ لو شیعہ کب آئے, بھائی آپ کب آئے, آپ کے نام کب آئے, آپ کا نام کب رکھا گیا, ہم جو بتا دیں گے آپ نہیں بتا دیں, کوئی ابھی 100 سال پہلے آیا ہے, کوئی 150 سال, ابھی 150 سال پہلے کوئی آیا, کوئی 250 سال پہلے آیا, کوئی 300 سال پہلے آیا, جو آپ کا پہلا نام بھی آیا نا وہ بھی 100 سال بعد آیا ہے, کتنے سال بعد آیا ہے, رکھنے کی کوشش کی لیکن نہیں چل سکا, بعد میں پھر وہ نام چلا, ایک چل گیا, وہ ایک نہیں چلا, پھر اس کے بعد اس کی شاخیں در شاخیں در شاخیں نکلتی ہی چلی گئی, نام آپ اپنا بتائیے آپ کہاں سے ہیں, بھائی ہم سے کیا پوچھ رہے ہو, ہم قرآن سے بھی بتا دیں گے, ہم حدیث سے بھی بتا دیں گے, یعنی یہ بھی بتا دیں گے کہ رسول کے زمانے میں شیعہ تھے, ثابت کر دیں گے اور کیا ہے, رسول کے زمانے میں بھی شیعہ تھے, ہم تاریخ سے بھی ثابت کر دیں گے, قرآن سے بتاتے ہیں تو کہتے ہیں حدیث لاؤ, پھر حدیث سے بتا دیا کہتے ہیں قرآن سے لاؤ, تاریخ سے بتا دو تو کہتے ہیں تاریخ نہیں مانتے ہم, تاریخ کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے, ہے نا ایسی بات, تو اس لیے ہم نے تینوں جواب دے دیے, قرآن سے بھی دیا کہ قرآن میں کہاں کہاں شیعہ ہے اور کس کس کو شیعہ کہا گیا, ابراہیم شیعہ, موسیٰ کے چاہنے والے سب جو ان سے ساون کرتے تھے ساتھ دیتے تھے وہ شیعہ, اور پھر حدیث سے بھی بتا دیا, وہاں انہیں کی کتابوں میں حدیثوں میں علامہ زمخشری کی تفسیر الکشاف و در منصور اور بھی کتابوں میں جو تبرانی وغیرہ جو لکھو اس میں بھی لکھا ہے کہ ہاں بھائی وہ رسول کے زمانے میں علی کے چاہنے والوں کو رسول نے لقب دے دیا تھا کہ یہ علی کے شیعہ ہوں گے, یہ علی کے دوست ہوں گے, جو علی کی پیروی کریں گے, تو ہمارا نام تو ہر جگہ ہے بھائی اور تاریخ میں تو ہے ہی ہے, چاہے اچھا لوگوں نے کہا چاہے برا, لیکن سب نے کہا شیعہ نے علی, شیعہ نے علی, اور یہ بھی موجود ہے کہ دوسروں نے بھی یہ نام رکھنے کی کوشش کی تھی, ہے نا تاریخ میں دوسروں نے بھی یہی نام رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ نام چل نہیں سکا, کیونکہ ایک ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا نام, ایک ہوتا ہے بندوں کا بنایا ہوا نام, تو جن کو اللہ نے دیا تھا وہ نام آج تک چل رہا ہے, ہم تو ہر جگہ ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ٹھیک ہے نا, تو جیسے لفظ شیعہ, جیسے لفظ شیعہ کہاں سے آ گئی, کہاں سے, جیسے وہ کوفیوں کے لیے تھا کہ شیعوں نے, بھائی کوفی الگ ہے شیعہ الگ ہے, یہ ہم بہت بار بیان کر چکے, چل بھی رہا ہمارا بیان, کوفیوں نے بھائی ہمیں بھی کہہ رہا ہوں کوفیوں نے کی, شیعوں نے کب کی, اب وہ ہم نے ثابت بھی کیا, سارے تاریخی دلائل دے کے ثابت کیا, معلوم اب وہ بھی پروپیگنڈا رفا دفا ہو گیا کہ بھائی چلو, تو اس طرح یہ تاریخ کی دھول اب آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو گئی ہے, تو اب یہ فقہی, اس لیے ہم نے یہ عنوان رکھا تاکہ ہمارے بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی بڑے احترام کے ساتھ جواب پہنچائے کہ جناب آپ اپنا بتائیے, ہمارا تو موجود ہے, ہماری پوری فقہی تاریخ موجود ہے, ہم بتا دیں گے. خوب فقہ ہے کیا, پہلے تو یہ معلوم ہو جائے قرآن کی روشنی میں, فقہ کا ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی, یعنی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی, جیسے شریعت ہے, شریعت کا ایک لغوی معنی ہے, شریعت کا معنی ہے پانی کا گھاٹ, وہ دریا میں گھاٹ بنا لیتے ہیں نا نہروں میں, جہاں سے پانی وانی بھرتے ہیں, جانوروں کو پلاتے ہیں, مشکل اس کو گھاٹ کہتے ہیں نا, اس کو عربی میں کہتے ہیں شریعہ, اور فقہ میں کیا ہو گیا شریعہ، یعنی جہاں لوگ اپنے دین کے مسائل کی پیاس بجھاتے ہیں وہیں سے وہ شریعت اسلامی بن گئی کہ پیاس بجھانے کی جگہ پیاس. تو وہ مناسبت ہے معنی میں، لیکن وہ لغت میں اس کا معنی یہ، اصطلاح میں شریعت کا یہ معنی ہو گیا. ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. فقہ بھی ایسے ہی ہے، فقہ کا عام معنی ہے، لغوی معنی ہے سمجھ، شعور، عقل، فہم و فراست. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، سورہ انعام آیت نمبر 65 میرا خیال، اگر غلط ہو گیا کل صحیح بتا دوں گا، 65ویں آیت ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو غور کرو کیسے ہم آیات کو پلٹ پلٹ کر پیش کرتے ہیں، معنی کو آیات کو پلٹ پلٹ کر ادھر 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 کر کے پیش کرتے ہیں. لعلہم یفقہون، شاید یہ غور و فکر سے کام لے لیں، شاید یہ فقہ کا کیا معنی آ رہا ہے، سمجھ، شعور، عقل، شاید عقل سے کام لیں، شاید شعور سے کام لیں، شاید یہ غور و فکر سے کام لیں. یہ عام معنی اسی سورہ انعام کی 98ویں آیت، اسی کی 98 کیف نصرف الآیات، معذرت کے ساتھ قد فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل سے آیات کو بیان کیا، کس کے لیے، لقوم یفقہون. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تفصیل سے لوگوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے آیات کو پیش کر دیا، کس قوم کے لیے، جو شعور رکھتی ہے. جو بے شعور ہوں گے وہ نہیں سمجھیں گے، جو شعور رکھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گی ساری بات. قد فصلنا الآیات، تفصیل سے ہم نے آیات کو رکھا، لقوم یفقہون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، شعور رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے. یہ بات ہو گئی، یہ عام معنی ہے فقہ، یعنی سمجھ، شعور، عقل، فہم. کہ بھئی یہ کہتے نا فقیہ، دو معنی فقیہ کے، ایک فقیہ کا عام معنی ہے، فقیہ کا عام معنی کیا ہے، عقل رکھنے والا. لیکن اصطلاح میں کسے کہتے ہیں فقیہ، جو دین کے مسائل میں غور و فکر کر کے ایک منزل تک پہنچ گیا ہو، ہے نا، صاحب اجتہاد ہو گیا ہو، فقیہ یعنی ایک فتوے کی قوت رکھتا ہے، تو یہ فقیہ کا اصطلاحی معنی. اب یہ اصطلاحی معنی فقیہ کا کہاں سے آیا، قرآن میں ہے یا کہیں نہیں ہے، بتاتے ہیں بھی آپ کو، یہ فقیہ کا اصطلاحی معنی ہم کہاں سے لے کر آئے. کہ فقیہ آج کسے کہتے ہیں، فقیہ بھائی مانو یا نہ مانو، لیکن فقیہ جب کہا جائے تو کیا ذہن میں آتا ہے، ہاں بھائی کوئی عالم، کوئی دین کا عالم، یہی آتا ہے نا. فقہ کہا جائے تو ذہن میں کیا آتا ہے، اسلامی احکام، عبادات، شرعی احکام، یہی ہے نا فقہ. ہم نے عام معنی بتایا، اب یہ خاص معنی کہاں سے آیا فقہ کا. فقہ کا خاص معنی کہ آج جتنے بھی مکاتب ہیں اسلام کے، 72 ہوں، 73 ہوں، ان کے چھوٹے چھوٹے گروہ ہوں، جو بھی ہوں، ان سب کے یہاں فقہ کا ایک ہی مطلب ہے، وہ کیا ہے، شرع اسلام، احکام دین، عبادات، معاملات، جتنے بھی فقہی احکام ہیں ان کو کہتے ہیں فقہ. پورا فقہ اسلام بھی نہ کہیں تو اتنا کافی ہے. فقہ کیا پڑھنے ہوئے، فقہ پڑھ رہا ہوں آج کل، آج کل فقہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ عام معنی تھا، یہ خاص معنی. یہ خاص معنی کہاں سے آیا، یہ بھی قرآن سے آیا. ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد پر. اب اس مجمعے کے سامنے مجھے پڑھتے ہوئے کوئی پریشانی یوں نہیں ہوتی کہ برسوں سے مجھے سن رہے ہیں، برسوں سے سن رہے ہیں، لہٰذا میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، عادی ہو گیا ہوں. ایسے چہروں کو بھی جانتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کالی داڑیاں لے کر آئے تھے، میرے ساتھ ہی ان کی داڑیاں بھی سفید ہو گئیں. بعض بڑی کوشش کر رہے ہیں ان کو کالا رکھنے کی، لیکن میں تو پہچان لیتا ہوں نا کہ اندر سے سفید ہے داڑھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیں، کوئی تنقید نہیں کر رہا، اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ بتا یہ رہا ہوں کہ پہچانتا ہوں میں سب چہروں کو، الحمدللہ جو مسلسل مجھے سن رہے ہیں، میرے ساتھ ہو گئے سنوں سال میں، ان سب کو پہچانتا ہوں. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. آئیے، یہ جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ توبہ کی 122ویں آیت، وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، ضروری نہیں کہ سارے مومن جہاد کے لیے نکل پڑو، کوششوں کے لیے، کسی بھی کام کے لیے بھی اکٹھا نکل جاؤ، کوئی لازم نہیں. ما کان المؤمنون، مومنین پہ کوئی لازم نہیں، ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لین فرو کافا، سب کے سب نکل جاؤ. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے ایک گروہ نکلے، ہر فرقے میں سے یعنی ہر گروہ میں سے بڑے گروہ میں سے ایک طائفہ نکلے, ایک چھوٹی جماعت نکلے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, ہر فرقے میں سے, فرقے سے مراد یہاں کیا ہے, قوم, گروہ, بڑا گروہ, طائفہ, ایک طائفہ نکلے, ایک چھوٹا گروہ نکلے. کہاں نکلے, کیوں نکلے, لیا تھا فقہوا فی الدین, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے, لتفقہوا فی الدین, دین میں تفقہ کے لیے نکلے. اب یہاں سے آئی دین میں تفقہ, فقہ دین, دین کی سمجھ, یہ اصطلاح یہاں سے بنی, فقہ دین, فقہ اسلام یہاں سے نکل. اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ اور ایک آدمی دین کا علم حاصل کرو, اسلام کا علم حاصل, یعنی ایک گروہ چھوٹا ہو, سب نہ چلے جاؤ, سارے مولوی بن گئے کبھی بھی نہیں سنو گے ایک دوسرے کی, چند مولوی وہی ایک دوسرے کی نہیں سنتے, سارے بن گئے تو کہاں سے سنیں گے ایک دوسرے کی. لہذا کچھ بنو, کچھ اپنے زندگی کے دوسرے کام, آخر پوری دنیا چلانی نہیں چلانی, سارے مولوی بن گئے باقی کام کون چلائے گا, ہے نا. ضرورت بتا دیا کہ ضرورت اس کی بھی ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں فقہ کی ضرورت ہے, ہے کہ نہیں ہے, زندگی کے ہر شعبے میں, کوئی شعبہ آپ نام لے دیجئے, ڈاکٹر ہی ہو, انجینئر ہو, اس کے شعبے ہوں, شاخیں ہوں, قانون ہو, زمینداری ہو, جو بھی ہو, خاندانی نظام ہو, انفرادی نظام ہو, معاشرتی ہو, سماجی ہو, جو بھی ہو, فقہی مسئلہ ہر جگہ پیش آئے گا, پوچھنا پڑے گا بھائی کیا کروں, حلال ہے کہ حرام ہے, کرنا ہے نہیں کرنا, جائز ہے نہ جائز ہے, مانے نہ مانے, لیکن مسئلہ تو ہر جگہ پیش آئے گا نا, ہر جگہ پیش آئے گا, شادی ہو, بیاہ ہو, یہ ہو, وہ ہو, نوکری کرنی ہے, کھانا ہے, پینا ہے, بازار کے مسائل, ہر جگہ کے مسائل ہیں کہ نہیں, تو جہاں بھی ہوگا اس کو فقہ کی ضرورت پڑے گی. اس لیے لازمی ہے, لازمی کہ ایک چاہے چھوٹا سا گروہ ہو, فقہ کی تعلیم حاصل کرنے ضرور جائے. اب یہ اصطلاحی معنی یہاں سے بنا, کیوں حاصل کرے, وَلَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ, وجہ بھی بتا دی, تاکہ جب یہ دین کا علم حاصل کر کے واپس پلٹے تو اپنی قوم کو ڈرائے, اپنی قوم کو ڈرانے والا بنے. وَلَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, شاید وہ ڈرنے والے ہو جائیں. یعنی اصل وجہ بھی بتا دی کہ ایسے کھلے بندوں نہ چھوڑ دینا لوگوں کو. اور پھر اب یہاں سہارا لیتا ہوں, نہج البلاغہ میں 85 خطبے میں ایک جگہ مولا عارفان ارشاد فرماتے ہیں, قد تسمى واخرا قد تسمى عالما به وليس به, ایک اور شخص ہے جس نے اپنا نام عالم رکھ لیا مگر وہ عالم نہیں ہے, ہوا الا غرور, وہ جمع کر لیتا ہے ادھر ادھر کے دھوکے بازیاں جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے. پہچان بتائی, ہمیشہ یاد رکھیے گا, مولا نے پہچان بتائی, ہم نے نہیں بتائی, مولا پہچان بتائی کہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کے سامنے گناہان کبیرہ کو اہمیت کو ختم کر دے گا, گناہان کبیرہ کو چھوٹا بنا کے پیش کر دے, کچھ نہیں جاؤ تم بس مزے کرو, جنت 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 جاؤ, تمہیں معاف ہے سب, اور جرائم کو, جرائم کی اہمیت کو ختم کر دے گا, گناہان کبیرہ کو چھوٹا کر دے گا اور جرائم سے لوگوں کا خوف نکال دے گا, دل سے نکال دے گا, نہ گناہ کبیرہ کا خوف ہوگا لوگوں کو, نہ جرائم کا, اور اگر کوئی بیچارہ بتانے کی کوشش کرے گا تو گناہگار وہی ہو جائے گا, یہ کیوں بولتا ہے بھائی, یہ مولوی کہاں سے آ گیا, یہ بھی ڈرانے والا کہاں سے آ گیا, وہ اس کا کام یہی ہے, اگر اصلی ہے تو, اگر اصلی ہے تو ڈرائے گا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, جب واپس پلٹ کر آ تو ڈرانے والا بن, لوگوں کو آزاد نہ چھوڑ دے, لال لو یا حضر, شاید کچھ لوگ ان میں سے ڈرنے والے ہو جائیں, ان کی سمجھ میں آ جائے بات کہ بھائی آخرت بھی ہے, جانا بھی ہے, قبر بھی ہے, سوال جواب بھی ہے, سب ہے. اب آج کل کچھ نہیں ہے نا, آج کل سب کو آزاد کر دیا لوگوں نے, وہ تمہارا کچھ نہیں, بے فکر ہو جاؤ, تمہیں کچھ نہیں ہونا, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے آئیے, اب یہاں تک ذرا سامنے لفظ فقہ کا آپ کو تعارف کرایا, اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں نا, یہ اب دیکھیں کیوں کہا گیا, انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, دیکھو ہم آیات کو کیسا پلٹ پلٹ کر تمہارے درمیان پھیر کر دیا, الٹ پلٹ کر پھیر پیش کر دیں, نصرف صرف کرتے ہیں, پلٹ پلٹ کر پھیر پھیر کر تمہارے سامنے پیش کر دیں. ایک اور لفظ ہے وہ بھی ضروری ہے آپ کے کانوں سے, ولی, ہے نا, ولی کا لفظ قرآن مجید میں کتنے معنی میں آیا, یاد رکھے گا, ولی کا لفظ اچھے معنی میں بھی آیا ہے, ولی کا لفظ برے معنی میں بھی آیا ہے, ولی لفظی معنی میں بھی آیا ہے, ولی لغوی معنی میں بھی آیا ہے, ولی اصطلاحی معنی میں بھی آیا, ولی خاص الخاص معنی میں بھی آیا. جب تک یہ گتھی نہیں سلجھے گی, ولایت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا, ورنہ لوگ کہیں گے ہاں ہاں ولی تو سارے ہی ہیں, قرآن مجید میں نہیں بتایا والمؤمنون والمؤمنات بعض ہم اولیاء بعض، سورہ توبہ میں ہے مومن اور مومنات ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ولی ہیں، یہی ہے نا ولی تو سارے ہیں، آپ کون سی نئی چیز لے کر آ رہے ہیں؟ جواب ہونا چاہیے نا آپ کے پاس کہ قرآن میں کتنی جگہ ولی کا معنی ہے اور کس کس معنی میں ہے، اور پھر وہ خاص معنی کہاں سے ہم لے کر آئے، وہ جو ولایت خاصہ ہے وہ معنی کہاں سے لایا جائے. تو اب دیکھیے آگے نا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہیں اولیاء شیطان، ان کے ولی تو شیطان ہیں، لو بھائی شیطان بھی ولی ہو گیا. والذین سورہ آیت الکرسی میں نہیں پڑھتے آپ، سورہ بقرہ میں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لو جی طاغوت بھی ولی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کا ولی کون ہے؟ طاغوت. اب بتائیے آپ آگے نا، اللہ ولی الذین، اللہ بھی ولی ہے، مومنین بھی ولی، مومنات بھی ولی، وہ لو شیطان بھی ولی، طاغوت بھی ولی، اب کہاں جائیں گے آپ؟ اتنے سارے معنی آگے نہیں آگے آگے نا. ہاں اب کیسے نکالنا ہے؟ اب یہ بتا رہے ہیں لغوی اور اصلاحی معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہاں جتنی بھی جگہ آیا ہے سرپرست کے معنی میں، کس کے معنی میں آیا ہے؟ اب سرپرست اچھا بھی ہو سکتا ہے، سرپرست برا بھی. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ نہیں آپ لوگوں لگ رہا ہے سکتے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا ایک اور صلوات بھیجی محمد آل محمد پر. مجھے ڈرائیے تو نہیں کم سے کم آپ حضرات، میں تو ڈر گیا بالکل، ایسے بالکل سناٹے میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے. ایک بار اور صلوات دینا ہے سر بھائی محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب، اب دیکھا نا ولی یعنی ولی کا معنی سرپرست. اب آپ آسانی سے سمجھ گئے نا کہ ولی اچھا بھی ہو سکتا ہے یعنی سرپرست. ولی کا عام معنی کیا ہے؟ سرپرست ہے کہ نہیں؟ بناتے نہیں بناتے ولی، بھائی یتیم بچہ ہے اللہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس کا ولی ہوگا نا کوئی، کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بھائی ولی ان کا یہ ہے. یا مرحوم بنا کے جاتا ہے، بھائی میرے بچوں کا ولی یہ ہوگا، میرے بچوں کا ولی ہو گیا نا. اور پھر حاکم شرع ولی ہوتا ہے، جب کوئی فیصلہ نہ ہو بھائی یہ ولی ہے حاکم شرع، جس کا کوئی ولی نہیں ہے حاکم شرع یعنی مجتہد جامع شرع تو اس کا ولی ہوگا. ایسا نا کوئی وکیل کو ولی بنا کے جاتا ہے. بچی کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ. بیٹی کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ. خدا نہ کرے باپ نہ ہو تو بڑا بھائی، اس کا ولی. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ولی یعنی سرپرست، ولی یعنی سرپرست. اور کچھ جگہ پہ ولی آیا ہے حکمران کے معنی، والی نہیں بناتے تھے پہلے، کہ تم فلاں جگہ کے والی ہو، تم فلاں شہر کے والی، تم فلاں شہر کے والی، ہے نا. ولایت، ولایت یعنی حکومت، وہ عام معنی، اسی ولی سے عام معنی. ولایت کا عام معنی کیا ہے؟ عام حکومت، عام حکومت. ہم نہیں کہتے تھے بڑے ہمارے، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ ولایت جا رہا ہوں. اب بچوں کو نہیں بتانا، بزرگوں کو تو معلوم ہے نا، ہندوستان مشترکہ جو بر صغیر تھا اس میں کہاں جاتے تھے بھائی؟ لندن جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا برطانیہ، ولایت جا رہا ہوں. کیوں؟ وہ حکومت تھی نا، مرکز ہوتا حکومت کا، یہ تو قبضے میں تھے تو غلام تھے. آج کل آزاد ہیں، سنا ہے؟ سنا تو یہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے نا جناب، ولایت جا رہا تو ولایت کا معنی وہ عام معنی، عمومی معنی. آپ نے دیکھا کہاں تک چلا گیا، سرپرست، یہ بھی سرپرست، وہ بھی سرپرست، اچھا سرپرست، برا سرپرست. کسی کو ولی بناتے ہیں، مال نہیں کھا جاتا غریبوں کا، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے نا، ولی ہے کھا گیا سارا مال، ہڑپ کر گیا یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال کھا گیا، کمزوروں کا ولی تھا مال کھا گیا. تو یہ ولی کا عام معنی ہو گیا. سرپرست اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، حاکم اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، والی اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی ولایت کا عام معنی. اب انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے، ہمارے بچے بھی نہیں بھولیں گے جنہوں نے سنا ہے. اتنی ہم نے آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ لفظ ولی، اب وہ خاص ولایت کیا ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ہنالک الولایت للہ الحق، بس وہ جو ولایت ہے کائنات پر، عالمین پر ولایت ہے، بس وہ اللہ کے لیے حق ہے اور کسی کے لیے نہیں، ہے نا. اب یہاں سے آپ کو لے کر آتے ہیں، وہ سارے معنی بتانے کے بعد اب آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوگا سورہ مائدہ کی اس آیت کی جس میں انما کے ساتھ کہا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی رسول، تمہارا ولی یہ جو ایمان لائے، جس نے نماز ادا کی، جس نے حالت رکوع میں زکات دی. اب یہی تو فرق پتہ چلے گا کہ اس ولایت میں اس ولایت میں فرق کیا. وہ ہے عمومی ولایت، یہاں پروردگار نے انما کے ساتھ حصار کھینچ دیا. क्या कर दिया? कलमा हस्र। इन्नमा याद रखिएगा, इन्नमा को क्या कहा जाता है? कलमा हस्र, यानी मानी को कैद कर देने वाला, मानी को कैद कर दे, हिसार में ले आने वाला, यानी इसके अंदर जो है बाहर नहीं निकलेगा, जो बाहर है वो अंदर नहीं आ। जिस आयत पे इन्नमा होगा, इन्नमा इलाहुकुम वाहिद, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन यक़ुल लहु कुन फ़यकून। और सबसे आसान तरीन समझने के लिए इन्नमा के माने को, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सलावत भेजिए, पानी दो बेटा। समझ में आ जाएगी ना, फिर हम फिक्र, क्योंकि हमें मौला से ही शुरू करना है फिक्र के बाप को, पहले तो समझ ले मौला, हम तो समझ ले ना, बाद में दूसरों को समझाएंगे। तो इस आयत में इन्नमा के साथ क्या किया, इस विलायत को हस्र कर दिया कि बाकी सब अलग है भाई, ये अलग है। तमाम इंसानों को एक बात समझा दी गई कि ये इन्नमा के साथ खास माना आ रहा है, वहां तो आम ऐसा वली है भाई, अब्बा वली, भाई वली, वकील वली, ये वली, वो वली, जिसको बना दिया वो वली, हाकिम शरा वली, अच्छा वली, बुरा वली, शैतान सिवत भी वली बन गया, मोमिन सिवत भी वली बन गया, रहमान सिवत भी वली, वली हो गए, सारे वली हो गए। यहां कैद कर दिया कि बस तुम्हारा मौला कौन है? अल्लाह। इन्नमा, इन्नमा के यानी इसके सिवा कुछ भी नहीं है, इन्नमा है बस। इन्नमा के अंदर जो है बाहर नहीं जाएगा, अब्दुल आबाद हमेशा यही है, और जो इन्नमा से बाहर है वो अंदर नहीं आएगा। जैसे अहले बैत के मामले में जब इन्नमा लग गया तो अहले बैत कभी सिफत इस्मत व तहारत से बाहर नहीं जा सकते, और जो बाहर है वो अंदर आ नहीं सकता। तो इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, बस तुम्हारा मौला है अल्लाह, और तुम्हारा मौला कौन है? रसूल। और ये तीसरा जो भी है, अभी बात को आगे बढ़ा देते हैं, एक मतलब इसमें और रह गया, अल्लाह को विलायत किसी ने दी है? अगर दी है तो मुझे बता दीजिए भाई, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह में जो अल्लाह की विलायत का जिक्र हो रहा है, ये विलायत मुतलक़ खासा। क्या है विलायत मुतलक़ खासा? किसी ने दी है अल्लाह को? जाती है ना उसकी, उसकी जात का हिस्सा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि बाहर से कोई सिफत है जो अल्लाह में आई है, नहीं, उसकी जात का हिस्सा, विलायत खासा ऐन जात का हिस्सा है उसकी विलायत अल्लाह की। अल्लाह के रसूल की जो विलायत का जिक्र हो रहा है, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूल, और रसूल वली है, रसूल को विलायत अल्लाह ने दी है या अल्लाह के रसूल ने खुद ले ली? समझ आ गया ना मसला? आप खुद हल कर देंगे, मुझे ज्यादा पेचीदगी में डालने की आपको जरूरत ही नहीं है। मालूम हो गया ना फर्क, मालूम हो गया, इख्तियारात की बात नहीं, बात है विलायत मुतलक खासा, अल्लाह के लिए जाती है, अल्लाह के रसूल को विलायत दी है। किसने दी है? वो अल्लाह जिसने नूर मोहम्मद को खल्क किया। मौलाए आरिफान की विलायत जाती है या अल्लाह ने दी है? अल्लाह ने ना दी होती तो अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह क्यों होता? समझने वालों के लिए इतना काफी है, इतनी काफी है ना, कलमे में भी अली वलीउल्लाह क्यों होता? समझने अक्ल रखने वालों के लिए, फिक्र रखने वालों के लिए इतनी समझ बात कर के, मौला के पास इख्तियारात अपनी जगह, देने वाला कौन है? यही फर्क है अल्लाह में और उसकी मखलूकात में। याद रख, नूर मोहम्मद, नूर अली और नूर अनवार मासूमीन जितने में खल्क किए अल्लाह ने, खल्क किए, वो खालिक है इन अनवार मुकद्दसा का। तो कहीं जुमला कहता हूं कि वो मुसव्विर है, ये तस्वीरें हैं, और जब तस्वीरों की तारीफ करो तो मुसव्विर का नाम लो या ना लो, मुसव्विर खुद ही खुश होता है। इसलिए अहले बैत का जिक्र इबादत, इसलिए अली का जिक्र इबादत, के इनकी जितना जिक्र करोगे वो यूं खुश होता है कि बनाने वाला वो है। या यही होता है ना, आप तस्वीर की तारीफ करेंगे मुसव्विर बराबर में खड़ा होगा, आपको तो नहीं पता कौन मुसव्विर है, आप तस्वीर की तारीफ करेंगे मुसव्विर खुद ब खुद खुश होता चला जाएगा। क्यों? वो जानता है ना कि अरे भाई ये मेरी तो तारीफ हो रही है, क्योंकि तस्वीर खुद वजूद में थोड़ी आ गई, किसी ने तो बनाई है ना, ये तस्वीरें लगी खुद ब खुद तोड़ी आ गई, बनाई है ना किसी ने, तो याद रखिए। इसलिए जो हम कहते हैं ना जिक्र अलीयन इबादा, वो ये है क्योंकि जितना अली का जिक्र किया जाता है अल्लाह राजी होता है, अल्लाह खुश होता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आसान हो गया मतलब, बस ये विलायत खासा जो मासूमीन को मिली है, लेकिन अल्लाह के लिए विलायत मतलब है खासा उसकी जाती है। मासूमीन को जब विलायत दी है तो अल्लाह ने अपना जानशीन बनाया, विलायत इख्तियार दिए कि नहीं दिए, दिए है ना इख्तियार। आइए एक जहाबे की जहाबी की रिवायत पढ़ेंगे, यानी मसूद, ये जो बहुत ही मशहूर तारीख जिसकी मुरूज जहाब जिसने लिखी है, मुरूज जहाब जिसकी तारीख है मसूदी की, उससे आपको जरा सा नकल करते हैं एक मतलब को, फिर आगे लेकर चलते हैं उसी की कोटिंग। आज ये पूरा पैराग्राफ मैं मुरूज जहाब में देख कर आया हूँ और नोट भी मैंने कर लिया डायरी में अलग अपने पास इस मतलब को, जिसमें वो एक जगह होता ही है कि इनके यहाँ सब कुछ है, बस तलाश करने वाले हों आप तलाश कर लें, यकीन जाने एक एक फजीलत आपको जो आपके यहाँ इनके मिल जाएगी, मगर क्या है बिखरी हुई है। किसी ने एक लिखी, सही बुखारी ने एक लिख दी, सही मुस्लिम ने एक लिख दी, तिरमिजी ने एक लिख दी वही चीज़। अब ये हदीस सकलैन सही बुखारी में है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले है। अब ये नहीं माने भाई है आपके यहाँ और एक जगह थोड़ी, कंजुल अम्माल में भी है ना मालूम कहाँ कहाँ इन लोगों ने लिखी है, पता नहीं कितने हवाले हैं हमारे पास, अभी तो सिर्फ आपको बता रहे। और याद रखिए इस हदीस सकलैन की वजह से इतने लोग बदल बदल के अब आ रहे हैं, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया एक तरफा थोड़ी चल रहा है, सिर्फ हमारे खिलाफ थोड़ी चल रहा है, हमारा पैगाम भी जा रहा है ना। वो भाई उस जमाने में खत्म नहीं हो सका मकतब तशय्यो, जब प्रोपेगंडा हमारा था ही नहीं, कर ही नहीं सकते थे ना मस्जिद ना मेहराब, मार दिया जाता था, नाम नहीं रख सकते थे। अली हसन हुसैन सिर्फ मासूमीन के घर में नाम होते थे, कोई साहबी आप ढूंढ के बता दिए नाम ही नहीं था, कोई दो चार नाम मिलते थे वो जमाने के मिलते कि या दूसरे इलाकों में रहता था या फिर वो जमाना जरा सा आराम का जमाना, सुकून का जमाना, जैसे बनी उमैया और बनी अब्बास के टकराव का, तो उस दौरान जो पैदा हो गए लोगों ने कोई नाम रख दिया जल्दी से, जाफर रख दिया, हसन रख दिया, हुसैन रख दिया, अब्बास तो कॉमन था ना, तो अब्बास से लोग नहीं समझ पाते थे कि भाई शायद बनी अब्बास की वजह से रखा है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की वजह से रखा है, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की वजह से रखा है, समझ रहे ना आप। तो ये था, नहीं रख सकते थे नाम, तो उस वक्त नहीं खत्म हुआ, तो अब तो जवाब जा रहा है ना, जवाब उल जवाब भी जा रहा है। इस हदीस सकलैन ने वो कमाल दिखाया है कि इतने लोग, वो बड़े बड़े, ये भी नहीं कि छोटे मोटे, अच्छा और उन बड़े बड़ों में कुछ इतने पक्के हो गए हैं कि वो बेचारों की पिटाइयां हो गई, उन पर हमले हो गए, उनका बुरा हाल कर दिया गया, जितनी उनकी पिटाइयां उन पर हमले, वो और पक्के होते जा रहे हैं और पक्के। क्यों? वो दलील रखते, कहते हैं अब हमें पता चला जब 1400 साल बाद अली का नाम लेने पे हमारा ये हाल किया जा रहा है, तो जब अली सामने होगा तो कितनी दुश्मनी होगी। ये देखिए मजहब तशय्यो का एजाज, मैं फिर बता रहा हूं आपसे, इतने उन्हीं ने मारे नहीं है, यकीन कर लीजिए मेरी बात का, जितने आ गए लाखों लाखों, दुनिया भर की बात कर रहा हूं, अरब ममालिक और अफ्रीकी ममालिक तक की बात कर रहा हूं, 70-70 लाख 60-60 लाख आ गए इधर, आप इत्मीनान रखें। अभी देखिए जब तो बिलबिलाए हुए, पागल हुए हैं कि क्या हो रहा है, अपने लोगों पे हमले कर रहे हैं, दबा दब मार रहे हैं, और हमसे कहा हम नाम मसलहतन नहीं लेते, किसी का नहीं लेना चाहते, तो वो हमसे खुद कहा बैठ के कहने के, भाई बात ये कि अब मालूम हुआ हमें कि अली के नाम से इनको कितनी चिड़े और क्यों चिड़े, अब मालूम, जब ये हमें नहीं छोड़ रहा, अपने आदमियों को नहीं छोड़ रहा है। और फिर एक आपके लिए जो जुमला कहा, वाकई वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है, यानी शियों की नहीं, कहते भाई आप ही लोगों का दम है जो 1400 साल से इनसे निपट रहे हो। कह रहे भाई ये वहशी हैं, दरे खुद कह रहा है, कहते ये वहशी है, दरिंदे हैवान है ये, कहते भाई सलाम है आपको, 1400 साल से इनके मुकाबले में डटे हुए। मैंने कहा यही तो हक्कानियत की दलील है, क्योंकि हमारी बुनियादें इतनी मजबूत हैं, करबला जैसी बुनियादें हैं किसी के पास दुनिया में? इतनी मजबूत बुनियादें हमारी कि हवाएं तो आ सकती हैं, आंधियां आ सकती हैं, नुकसान थोड़ा मोड़ा ऊपर से पहुंचा सकती है इमारत को, बुनियादें मजबूत हो है, लिहाजा हम इमारत फिर नई से खड़ी कर देते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब لفظی تھوڑی سی بحث میں نے کیوں سمجھائی؟ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ فقہ کا لفظ کیسے آیا اور کہاں سے آیا، اس کا لفظی معنی کیا تھا اور یہ معنی کیا ہو گیا. بس فقہ تشیع کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فقہ تشیع میں کہہ رہا ہوں وہی فقہ اسلام ہے. 23 سال تک، اچھا ہاں وہ تو بات رہ گئی، دیکھیے یہ ہوتا ہے فل بدی تقریر کرنے میں، اصل مطلب شروع کیا تھا مذہبی کا، مرج الذہب کا، وہ بھول گیا اور نئی بات شروع کر دی میں نے آپ کے سامنے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اگر وہ یہ بیان نہ کرتا تو لوگ باہر جا کے کہتے لوگ وہ تو بتایا نہیں مولانا نے مرج الذہب والا مسعودی کا. وہ بات نہیں کرتا کہ ہر ایک نے لکھا، یہ خلاصہ میرے اس گفتگو کا کیا تھا کہ ہر ایک نے لکھا، جمع کرنے والے ہوں آپ، جمع کریں دیکھیے کیا کچھ مل جائے گا، سب کچھ یہیں سے مل جائے گا، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں سب موجود ہے لیکن بکھرا ہوا ہے، کچھ اس نے لکھا کچھ اس نے، ہم نے سب ایک جگہ لکھا ہے مولا کے بارے میں جو بھی لکھا ہے. وہ لکھتا ہے کہ یوں تو تمام صحابہ کی بات کرتا ہے کہ تمام صحابہ میں جو امتیازات تھے، تمام فضائل جو کہتے ہیں، یوں تو تمام بڑے بڑے فضائل جو صحابہ کہتے ہیں، مثلاً سبقت ایمان، کچھ لوگ ایمان میں سابق تھے، اب وہ لکھ رہے ہیں سبقت ایمان، ہجرت، کچھ لوگوں نے ہجرت کی، ان کا اعزاز تھا انہوں نے ہجرت کی، مثلاً جہاد، کچھ لوگوں نے جہاد کیا ان کی فضیلت تھی، کچھ لوگ ورا میں، تقویٰ میں، عبادت میں، جہاد میں، اور جناب بہت سارے فضائل لکھتا چلا جاتا ہے، یہ قضایا فقہ اس میں، مطلب بتا رہے ہیں کہ کچھ اس میں تھے، کچھ کی یہ فضیلت، کچھ یہ فضیلت، کچھ کہتے ہیں یوں تو یہ سارے فضائل علی میں تھے، یعنی جو دوسرے صحابہ میں الگ الگ تھے وہ علی میں سب جمع تھے، یہ مسعودی لکھتا ہے، کہتا ہے سب جمع تھے علی میں لیکن کچھ علی میں ایسی فضیلت تھی جس سے دوسرے محروم تھے. وہ لکھتا ہے کہتا ہے بعض فضائل میں علی تنہا تھے، کوئی علی کا شریک نہ تھا. وہ فضائل بیان کرتا ہے کہ اس میں سے پہلی فضیلت علی کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے علی کے لیے فرمایا تھا، یا علی آپ میرے ساتھ اس منزل پر ہیں جس منزل پر ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے، انت بمنزلت منی مثل ہارون من موسیٰ، جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے ایسے تھے. کہتے ایک فضیلت ہے اس میں کوئی شریک نہیں تھا، جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے ایسے یا علی آپ میرے ساتھ. دوسری فضیلت کا اخوت، اللہ کے رسول نے مدینے میں علی کو اپنا بھائی قرار دیا، جو بھائی چارہ ہو رہا تھا نا، مواخات جس کو کہتے ہیں، مواخات قائم ہو رہے تھے، تو اللہ نے علی کو اپنا بھائی، کہ کسی اور کو نہیں، علی کو اپنا بھائی قرار دیا. تیسری فضیلت غدیر کا اس طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تیسری فضیلت علی کی، جو کوئی شریک نہیں ہے ان فضائل میں علی کا، وہ لکھتے ہیں کوئی شریک نہیں. تو تیسری فضیلت یہ کہ علی کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ وہ حدیث کئی بار بتا چکے ہیں جس کو کوئی رد کرنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہے. اور چوتھی فضیلت وہ انس بن مالک، اب یہ ہماری یہاں واقعہ ہے جیسے بھی ہے جو بھی ہے، میں ان کا بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا، کہ انس بن مالک ایک دفعہ پرندہ پکا کے لائے، پرندے سے مراد کوئی جانور رہا ہوگا، وہاں پرندے کا لفظ ہے، وہ مرغا ہو، مرغا بھی ہو، جو بھی ہوگا، بہرحال ایک پرندہ کہتے ہیں، پکا کے لائے حضور کی خدمت میں رکھا کہ میں آپ کے لیے بڑی محبت سے پکا کے لائے ہوں. تو حضور نے دعا کی کہ یا اللہ اپنے محبوب ترین خلقت میں اپنے محبوب ترین فرد کو بھیج جو میرے ساتھ یہ غذا تناول کرے. انس کہتے ہیں جیسے ہی اللہ کے رسول نے دعا کی علی داخل ہو گئے. اللہ جزاک اللہ ماتم جیسی میں نے دعا ختم کیا، اللہ کے فوراً دیکھا علی داخل ہو گئے. اور بھی لکھتے ہیں، میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں، یعنی وہ فضائل بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی علی کا شریک، کہتے ہیں کوئی علی کا شریک، لکھ رہے ہیں خود، پھر نہیں مانتے بھائی، اللہ کے بندے خود ہی تو لکھ رہے ہو کہ علی کے پاس وہ فضائل، کیوں یہ سارے مقامات کیوں؟ یاد رکھیے 23 سال تک وہی کا سلسلہ رہا، 23 سال بعد منقطع ہو گیا، اللہ کے رسول پردہ فرمایا, سلسلہ بھی منقطع. مختصر کریں گے کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے, یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک جگہ تک مسئلے کو ذرا سا آگے بڑھا دیں اور پھر ختم کر دیں گے, مصائب پر آ جائیں گے. کیوں زیادہ وقت پہلی دن نہیں لینا چاہتے آپ کا, پھر آپ تھک جائیں گے, مشکل ہو جائے گی میرے لیے کل. تو آئیے جناب, اب وہ حضور کے بعد سلسلہ منقطع ہوئے تو کیا کریں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کے بعد یہ ہو کہ اجماع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا, ہم نے یہ کام کر لیا. اجماع ہو گیا ہم نے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول کچھ بتا کے نہیں گئے. آخری پیغمبر, آخری نبی, اب نہ کوئی کتاب آنی ہے نہ کوئی رسول آنا, رسول ایسے چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ اجماع کر لیں جس چیز پہ چاہے. میں نے اشارہ کر دیا, بس آپ کے لیے کافی اتنا اشارہ کہ ہر بات میں اجماع ہونے لگا. جمع ہو جاؤ, صلاح مشورہ کرو, یہ کر لو وہ کر لو. پریشان ہونا تھا نا, سنت کو لے آیا گیا بیچ میں. نہیں بھائی سنت دیکھو, رسول نے کیا کیا تھا. اب رسول نے اس زمانے کے حساب سے ہر کام تو جو آنے والے زمانے نہیں کیا نا, لہذا اجماع ہو گیا. جس پہ امت کا اجماع ہو جائے بھائی ٹھیک ہے چلو وہ کام کر لو. اجماع کے بعد پھر اجماع سے بھی کام نہیں چلا, بات چلی گئی قیاس پہ. تو بھائی قیاس کر لو. قیاس کیا کر لو؟ یعنی ایک مسئلہ اس قسم کا کوئی پیش آیا ہے, اس میں جو حل ہے وہ اس طریقے سے بھی کر لو. مثلا جیسے وہ نطفے کا مسئلہ اور یورین کا مسئلہ ہوا تھا نا کہ بھائی نطفے کا مسئلہ یہ ہے, وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے وہ کیا مسئلہ تھا, لیکن ابھی ہم اشارہ کر رہے ہیں بھائی. اچھا اس میں یہ مسئلہ ہے, اچھا اس میں بھی یہ مسئلہ کر لو. ٹھیک ہے, اب وہ جناب کہ اس کی طہارت اور نجاست والا مسئلہ ہے, خیر جناب وہ اس میں یہ مسئلہ تھا تو اس میں بھی یہ مسئلہ کر لو, ایسے مسئلہ حل کر لو. ٹھیک ہے, آئیے بات کو آگے بڑھائیں. کیوں ہوا ایسا؟ اہل بیت کو چھوڑ دیا. اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے؟ تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اور اہل بیت. تشیع کا افتخار یہ ہے کہ بدترین ماحول میں اس نے اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑا. بدترین زمانے میں رجوع کرتے تھے امام سے, چاہے خفیہ طریقے سے رجوع کریں, کسی نمائندے کو بھیجیں. آپ جانتے ہیں نا تاریخ میں, ہم بھی پڑھیں گے ابھی, بھیجا جاتا تھا مولا یہ مسئلہ آ گیا, مولا یہ مسئلہ آ گیا. اور معصومین نے بھی کیا طریقہ اختیار کیا تھا, اپنے ہی دور میں فقیہ تیار کرنا شروع کیے, عالم بنانا شروع کیے. وہاں دوسروں والا حساب نہیں تھا کہ میرے سوا کوئی نہیں بس میں ہی ہوں, نہیں, شاگرد تیار کرو. امام حسن کے دور میں, امام حسین کے دور میں حبیب ابن مظاہر کون؟ فقیہ. معصوم ان کو کیا کہتے تھے؟ فقیہ کوفہ. تو کس نے بنایا فقیہ؟ بریرہ حمدانی کو کس نے بنایا فقیہ؟ مسلم نے اسجہ کو کس نے بنایا فقیہ؟ یہ علماء ہیں, جانتے ہیں نا آپ کوفے کے علماء, علماء اہل بیت, جنہوں نے بریرہ حمدانی تو کتاب لکھی تھی القضایا, مولا کے فیصلوں میں پوری کتاب لکھی تھی, وہ موجود نہیں لیکن اس کے حوالے موجود ہیں. القضایا بریرہ حمدانی کربلا کے شہید, استاد کو مولوی کوفہ لقب تھا, لڑنے نہیں آتے تھے سپاہی کربلا میں, میدان میں سامنے منہ چھپاتے تھے کہ ہمارے بچوں کا استاد ہے, ہمارے بچوں کو فقہ پڑھائی ہے, ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ہمارے فقہ پڑھانے والے ہر زمانے میں موجود تھے. مولا عارفان نے شاگرد بنائے نہیں بنائے. عبداللہ ابن عباس کا نام جانتے ہیں, معجزانہ طور پہ زندہ ہے وہاں. کیوں؟ کیونکہ بنی عباس کی حکومت آ گئی, ورنہ عبداللہ ابن عباس کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ علی کے شاگرد براہ راست, علی سے سیکھی تھی تفسیر و فقہ, علی نے سکھایا تھا. آج تک ان کا تو نام ہے نا استادوں میں کہ عبداللہ ابن عباس کے استاد کون؟ مولائے عارفان. تو اب وہ عبداللہ, جب عباسیوں کی حکومت آئی تو عباسیوں کی مجبوری تھی کہ اپنا کوئی بڑا آدمی لاؤ, تو بڑے آدمی کے چکر میں عبداللہ ابن عباس دوسرے مکاتب میں اب تک زندہ ہیں, لیکن وہ پھنس گئے عبداللہ ابن عباس کو زندہ رکھ کے, کیونکہ ہر جگہ لکھنا پڑتا ہے علی 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 علی. شاگرد کس کے ہیں؟ علی کے. عجیب ہے, شاگرد مان رہے ہو استاد کو نہیں مان رہے. چاروں فقہوں کے ائمہ کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ یہ بالواسطہ یا بلاواسطہ, یعنی براہ راست یا بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. صلوات بھیجیے, شاگرد ہیں. جزاک اللہ یار. اچھا آپ خود ہی لکھ رہے ہو شاگرد ہیں, اللہ کے بندو عجیب لوگ ہو, خود ہی لکھ رہے ہو شاگرد ہیں, اور کہیں چھٹے امام سے کوئی روایت نہیں لیتے. عجیب ہے, آپ کہہ رہے ہیں سب پڑھایا انہوں نے, ان سے روایت, اہل بیت سے روایت نہیں لینا. کیوں؟ اہل بیت سے روایت لینے کا مطلب یہ ہو کہ بات جائے گی علی تک, کیونکہ جعفر صادق کا جو بھی قول ہے وہ پلٹے گا علی پر. ایسے ہی ہے نا بھائی, ہر ایک کا استاد پوچھا جائے گا. مثلا میں نے بتایا عبداللہ ابن عباس کے استاد کون ہیں؟ مولا عارفان. یہ قرآن کس نے بچایا؟ جلدی جلدی آخری بات, قرآن کس نے بچایا بھائی؟ کہتے وہ حجاج نے اعراب لگائے تھے, اب وہ لگاتا گھابڑا, اگر اس نے لگائے ہوتے نا تو قرآن پر سے بھی لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہوتا. ویسا شفاق درندہ تھا حجاج, اس کا کیا واسطہ قرآن سے نماز, اس کا کیا واسطہ اعراب لگوایا اس نے. جتنے ظالم ہیں چھانٹ چھانٹ کے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کارنامہ لگا دو بچانے کے لیے. بھائی بہت برا آدمی تھا لیکن کچھ کہنا نہیں, اس نے قرآن پہ اعراب لگائے تھے. اب سمجھ گئے آپ چالاکیاں کیسے بچاتے ہیں شخصیات کو, سمجھ گئے؟ اورنگزیب والا بھی, ہاں بھائی مارا, بھائی کو مارا, بھائیوں کو مارا, باپ کو قید کر دیا آگرے کے قلعے میں, لیکن بھائی ذرا ایمان والا تھا, قرآن ہاتھ سے لکھ کے بیچا کرتا تھا, یعنی اس کے ہدیے سے اپنی زندگی. مفتی اعظم فتاوی عالمگیری آج تک دکانوں میں ملتے ہیں, وہ فتاوی دیتا تھا جناب, کہتے بھائی تھا عالم دین تھا اور اپنی روزی جو کماتا تھا وہ قرآن لکھ کے اس کا جو ہدیہ ملتا تھا اس سے روزی کے بعد. دیکھیں چکر بازیاں دیکھیں آپ, ظالموں کو بچانے کے لیے کیسا کیسا ہے. وہ جناب بھائی بہت ملعون تھا, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, شہید کر دیا, لیکن فاتح قادسیہ تھا, قادسیہ پیدا نہیں ہوا تھا وہ منحوس, اس کا جنگ و جدال سے تعلق کیا تھا یزید ملعون کا, وہ لہو و لعب میں ڈوبا ہوا انسان. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے بچانے کے لیے راستے نکالتے ہیں, یوں ہے کہنا نہیں کچھ, بھائی اس نے یہ کام کیا تھا, یعنی ساری اس کی کچھ تو کچھ تار ایک طرف, جیسے وہ ضیاء الحق ملعون, ملعون اتنا بڑا ظالم سب کا, نہیں نہیں کہنا نہیں بھائی, امیر المومنین تھا, اس نے اقوام متحدہ میں 90 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کی تھی, ایسی نمائندگی کی تھی آج تک ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان, آج تک خوار ہو رہے ہیں اس کے چکر میں, اسی کے سارے بیج بوئے ہوئے ہیں, یہ خوار ہو رہا ہے پاکستان بھی اور سارے مسلمان بھی اسی ملعون کے چکر میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے ختم کیا میں نے, اب یہاں سے کل شروع کریں گے کہ کس نے قرآن کو بچایا اور کیسے بچایا, کیونکہ اس میں میں جلدی سے گزرنا نہیں چاہتا, کیونکہ ہمارا موضوع یہی ہے نا فقہ کے کہاں سے ہماری تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے, تو جلدی سے کہ 2-4 منٹ میں کہہ کے چل رہا ہوں تو میری بھی تسلی نہیں ہوگی, آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. اور بس میں آ رہا ہوں مصائب پر, گزارش ہے کہ آپ جو حضرات احباب پیچھے آگے ہوئے تھوڑا سا اگر سمٹ آئیں گے نا اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, یقین جانیے آپ جب مجتمع ہو کر بیٹھتے ہیں تو خوبصورت بھی لگتے ہیں آپ, اور اچھا ماحول بہت اچھا بن جاتا ہے ماشاء اللہ. بکھرے بکھرے بیٹھے میں ایسا لگتا ہے فالتو آئے ہوئے, 5 منٹ میں اٹھ کے جانا, گھر جانا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جزاک اللہ. بس عزیز آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے خاک دھول غبار ڈالنے کی کوشش کی, وہ تو آج الحمدللہ لیکن ہر بات جا رہی ہے نا, یک طرفہ تو نہیں ہے پروپیگنڈا, اپنے چھوڑے ہوئے جن میں خود ہی پھنس گئے, یہ چھوڑا تھا ہمارے لیے ساری دنیا میں ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے لیے, یہ سارا سوشل میڈیا ووشل میڈیا سب, حتیٰ کہ یورپ میں بھی امریکہ میں بھی ہمارے خلاف سب سے زیادہ کام ہوا, لیکن پھنس گئے نا, اب ہماری بھی آواز جاری نہیں جا رہی ہے. سب کچھ کو یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی بند کر دیتے ہیں کسی کی آواز, اسرائیل کو برا نہ کہنا, اپنے یوٹیوب چینل پہ سب کو بتا رہا ہوں بند ہو جائے گا, اب پتہ نہیں یہ میرے والے بیچارے بچتے ہیں یا ابھی بند ہوتے ہیں, میرا تو بند ہو گیا, بچے جو میرے چلا رہے تھے نا میں تو غنی چلاتا تھا فیس بک یوٹیوب میں تو ہے نہیں میرے بچوں نے, تو بند ہو گیا کیوں, اور اسرائیل کو بڑی گالیاں دیتا ہے بھائی, تو بھائی اگر کمانا ومانا ہے ڈالر والر کمانے تو اسرائیل کو برا نہیں کہنا, یا ویزا لینا ہے امریکہ کا برطانیہ کا پھر بتا رہا ہوں یورپ کا, مجھے نہیں کہہ دینا کہ مولانا نے مروا دیا, میں آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ ویزا نہیں ملے گا اگر اسرائیل کو برا کہو گے, اور ملا ہوا ہے تو کینسل ہو جائے گا, امریکہ کو مرگ پر امریکہ نہیں کہنا, مردہ باد امریکہ نہیں کہنا, ورنہ ویزے نہیں ملیں گے, اور ملے ہوئے تو کینسل ہو جائیں گے, یہ یورپ کا حال ہے سارے, ہے نا, تو ہمت چاہیے نا, جگر چاہیے نا, امریکہ لعنتی کو لعنت بھیجنے کے لیے, اسرائیل کو مردہ باد کہنے کے لیے جگر چاہیے, ورنہ کیا ہے یہ سب ایک ویزے کی مار ہے, لوگ ایک ویزے کے چکر میں برا بھلا نہیں کہہ رہے, ارے بھائی جانا ہے ایسا نہ ہو ویزا نہ لگے, ایسا نہ ہو جو ملا ہوا ہے وہ کینسل ہو جائے, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ امتحانات ہوتے ہیں. آپ سمجھ میں آیا کوفہ کیوں بھاگ گیا تھا پیچھے, بس اس وقت بھی ایسے مفادات رہے ہوں گے, ہر زمانے میں مفادات کیا کرتے ہیں, مظلوم کی حمایت سے روک دیتے, اتنی سی بات, تاویلات کا بازار گرم, آپ کیوں پیچھے پڑے ہوئے, آپ کیوں خام خامے برا بلا کہتے ہیں, عزاداری امام حسین کی ہوتی ہے اور کسی کو شامل نہ کریں, یہ بڑے بڑے بکرات ہمارے یہاں پیدا ہو گئے جن کو اتنا سا فلسفہ حسینی آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کربلا نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی انقلابی تحریک زندہ ہی نہ ہوتی. اتنی سی بات, ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو الو بنا رہے, الو نہیں بنا رہے, ڈیوٹی کر رہے ہیں. جہاں سے بھیجے گئے ہیں نا ان کے ایجنٹ, حق نمک ادا کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری طرح بولنے میں تو فائدہ نہیں ہوگا نا, ویزے نہیں ملیں گے, بند ہو جائیں گے. لہذا وہ بات کرو جس سے وہ خوش ہوں اور خود بلائیں, آ بھائی آ, تیرے لیے سب کچھ حاضر, کہاں کا ویزا چاہیے تجھے, بلکہ آ ہم اور تجھے ٹرین کر کے بھیجیں گے, ہم تجھے اور میٹر دے کے بھیجیں گے. خبردار, نہ امام حسین کی عزاداری میں کوئی نہیں آنا چاہیے. عجیب ہو گیا, تو پھر نعرہ ختم کر دو نا یزیدیت کا. یزیدیت کیا ہے پھر؟ وہ یزید تھا چلا گیا, ختم ہو گیا, لعنت بھیجو اس کے اوپر. یزیدیت کیا؟ یزیدیت کا مطلب یہ کہ ہر زمانے کے یزید پر لعنت ہے. کربلا مظلوموں کو حوصلہ دیتی ہے, کربلا نہ ہوتی ہم زندہ نہ ہوتے. آج اگر ظالموں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں تو کربلا کی ذکر کی وجہ سے. آج ہمارے لاکھوں شہیدوں نے جانے دے کر سامرا, بلد, کربلا یہ سب آزاد کرایا, دشمنوں کو یہاں تک پہنچنے نہیں دیا, تو کیا تھا؟ نہیں نہیں کسی اور کا نام نہ لو, کسی اور کا نام نہ لو, پھر یہ آزاد ہو جاتے سب. خالی ماتم کو کون روک رہا ہے؟ نہ امریکہ روک رہا ہے, نہ اسرائیل روک رہا ہے, جتنا کرنا ہے کرو جاؤ. وہ کہتے ہیں یہ سب کرو, یزیدیت کو برا نہ کہو. اگر یزید کو کہنا, پرانے والے یزید کو کہنا, کس کو؟ وہ یزید کو کہنا, باقی کسی کو نہیں کہنا. یہ بنی امیہ اور بنی عباس کی زبان بولنے والے خطیب بنی امیہ اور بنو عباس نے بھی یہی سبق پڑھایا تھا کہ وقت کے یزیدوں کو کچھ نہیں کہو, اس کو کہو بس, تاکہ یہ سامراجیت قائم رہے, تاکہ یہ وقت کے فرعون قائم رہیں. تو پھر فرعون بھی نہ کہو نا کسی کو. پھر اللہ نے فرعون کا ذکر بار بار کیوں کیا قرآن میں؟ لعنتیں کیوں بھیجی ظالموں پر؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین کہا ہے اللہ نے. ایک یزید نہیں ہے اس میں, ہر زمانے کا ظالم شامل ہے یا نہیں؟ قرآن ہے. کہتے قرآن سے بتاؤ حدیث ہے. تجھے پتا کیا قرآن حدیث کا؟ باتیں بنا رہا ہے چپڑ چپڑ بیٹھ کے دنیا کے سامنے. کیا کہہ رہے قرآن؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. عَنْقَرِيب ظالم دیکھ لیں گے کہ انہیں کس جگہ پھینکا جانے والا, ان کا ٹھکانہ کیا ہے, کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کسی ایک ظالم کے لیے؟ خالی یزید کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ آیت تو اسے بہت پہلے آئی ہے, قیامت تک کے لیے آیت ہے. وہ ہر مجلس پڑھنے کے بعد خود بھی پڑھتا ہے, اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, قوم ظالمین پر لعنت. تو یہ ایک ظالم پر ہے یا سارے ظالموں پر ہے؟ یعنی جب بھی ظالم قوم ہے اس پہ لعنت. تو آج کا امریکہ ظالم ہے یا نہیں؟ تو اللہ کا حکم ہے کہ نہیں اس پہ لعنت بھیجو. اسرائیل آج کا ظالم ہے یا نہیں؟ تو اللہ کا حکم ہے کہ نہیں اس پر لعنت بھیجو. بہکاتی ہو قوم کو, جن کو قسمت میں بہکنا ہے بہک جائیں گے, لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ ہم سے زیادہ فکر ہمارے امام زمانہ کو ہے. نہ معلوم ایسے کتنے آتے رہے تاریخ میں اور ذلت کا نشان بن کے گم ہوتے رہے, درباری ملا, بنی امیہ کی زبان بولنے والے ملا, بنی عباس کی زبان بولنے والے ملا. ہم اس کے ادنا سے ذاکر اور خطیب ہیں, غلاموں کے غلام ہیں, جس نے ایسے ہی تم جیسے ایک عالم کو للکارا تھا یزید کے دربار میں. ایہا الخاتم ویلک ایہا الخاتم, وائے ہو تجھ پر او خطیب, او خطیب, او خطیب, وائے ہو تجھ پر, ہیب ہو تجھ پر, ویل ہو تجھ پر, لعنت ہو تجھ پر. لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی مول لیتا ہے. کس نے کہا تھا یہ؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے خطیب نے, جس کے گرد گلے میں توق خاردار ہے. صرف توق گراں بار نہیں ہے, توق خاردار, ایسا توق جس میں اندر کی طرف میخیں کیلیں نکلی ہوئی تھی. جب معصوم اپنے گلے کو جنبش دینے کی کوشش کرتا تھا, میخیں اندر گھستی تھیں. مجمع اپنا نہیں ہے، مجمع دشمنوں کا ہے۔ یزید کا دربار ہے، دمشق کی جامع مسجد ہے، جا کے تو دیکھو کتنی بڑی ہے، بھری ہوئی ہے، قیدی بھی ہے، بیمار بھی، نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ ایک کونے میں اسی کی ماں بہنیں بیٹیاں بے سر بے مکنو چادر کھڑی ہیں، انسان بستا۔ لیکن جب باطل نے بکواس شروع کی، جب ایک ضمیر فروش، زبان فروش، دین فروش مولوی نے ظالموں کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، علی کا بیٹا برداشت کرے گا؟ نہیں برداشت کرے گا نا۔ پھر وہی توق خاردار میں جکڑی ہوئی گردن اکڑ گئی، زنجیروں میں جکڑا ہوا، لیکن اب سینہ تان کے کھڑا ہے باطل کے سامنے، للکارتا ہے، او خطیب چپ کر، خاموش ہو جا، کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ اس کے رسول کی دشمنی مول لیتا ہے؟ مجھے بھی موقع دے، میں ان لکڑی کے ٹکڑوں پہ چڑھ کے کچھ بولوں۔ ممبر کہے، منزلت بتائی امام نے، کتنا ہی قیمتی ممبر ہو، مسجد نبوی کا ممبر ہو، مسجد الحرام کا ممبر ہو، اگر باطل بیٹھا ہو تو لکڑی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ایسا موقع آیا کہ نہیں آیا؟ مسجد الحرام میں نہیں بیٹھے ہوئے، ابھی باطل بیٹھے تو اس کے احترام کرو نا۔ نہیں نہیں بھائی، تو مسجد الحرام کا ممبر ہے، ممبر کا احترام کرو۔ نہیں، باطل بیٹھا ہو تو لکڑی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں، اور اگر معصوم آ جائے تو کتنی ہی معمولی لکڑی ہو ممبر رسول ہو جائے گا۔ درخت کا تنا ہو ممبر رسول، پتھر ہو ممبر رسول، پالان ہو ممبر رسول۔ منع کیا، یزید نہیں چاہتا تھا کہ سیدھے سجاد بات کرے، مجمع میں شور ہو گیا، بولنے دے بولنے دے، قیدی ہے تیرا کیا بگاڑے گا۔ ہم نے بہت عرصہ ہو گیا ہاشمی خطابت نہیں سنی، مجبور ہو گیا۔ اور جب فرزند رسول نے گفتگو کا آغاز کیا، پہلے تو اپنا تعارف کرانا کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب واقع کربلا پہ نگاہ ڈالی، نظر دوڑانی شروع کی، تو پورا وہی دربار، دشمنوں کا دربار سر پٹک رہا تھا۔ یعنی بتا دیا معصوم نے کہ حق تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر اثر کرتا ہے۔ گھبرا گیا تھا نا یزید، اذان شروع کرا دی تھی بے موقع، دو اذان دے بھائی، اذان شروع کر تاکہ یہ سلسلہ منقطع ہو گفتگو کا۔ تو سمجھ میں آیا کہ ہاشمی خطیب وہ نہیں ہوتا جو درباری ملا ہو، جو حکمرانوں کے اور ظالموں کے قصیدے پڑھے، ظالموں کی تعریف کرے، مظلوموں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کرے، وہ ہاشمی خطیب نہیں ہوتا۔ ہاشمی خطیب کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مظلوموں کی حمایت والا، وہ مظلوموں کا حامی ہوتا ہے، ہوا کے مخالف گفتگو کرتا ہے، ہوا کی سمت میں نہیں جاتا، ہوا کے مخالف گفتگو کرتا ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفے کے سے آگے شام تک کے راستوں میں کس کس نے خطابت کی جانتے ہیں نا؟ ثانیہ زہرا علی کے لہجے میں خطاب کرتی تھی، کبھی شہزادی ام کلثوم خطاب کرتی تھی، کچھ اور بیبیوں کا بھی نام ہے، کبھی وہ خطاب کرتی تھی، اور کبھی خود سید سجاد کہیں بھی ظلم کے سامنے خاموش نہیں ہوئے، خاموش نہیں۔ ہاں مگر کبھی کبھی ایسا وقت آتا تھا جب ضبط کے بندھن ٹوٹتے نظر آتے تھے، ٹوٹتے نظر آتے۔ بس ایک دو منظر بتا دوں آپ کو، اور زحمتیں آپ کی تمام کی۔ جانتے ہیں نا سیدھے سجاد نے بابا کا لاشا کب دیکھا؟ عصر عاشور نہیں دیکھا، عصر عاشور تو زینب نے دیکھا تھا۔ کس عالم میں دیکھا تھا؟ سر تو ہے نہیں تن پہ، لیکن جسم ایسے پامال ہوا تھا، خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا۔ جزاکم ربکم عزادارو، بس چند جملے کافی ہوں گے آپ کے گریے کے لیے، چند جملے۔ جانتے کس عالم میں دیکھا؟ اس عالم میں دیکھا تھا کہ ثانیہ زہرا جب لاشے کے قریب پہنچی تو حیرت اور تعجب سے کہتی تھی، انتل اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ سمجھے آپ, اس طرح پامال تھا. اتنا پامال ہونے کے بعد ہلکا ہو چکا تھا لاشا کہ ثانیہ زہرہ نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا تھا بھائی کے لگے, اور ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے فرماتی تھی ربنا تقبل منا ھذا القربان, اے ہمارے رب ہم اہل بیت کی یہ قربانی قبول کر لیں. نہیں, ابھی ایک منظر اور بتاتا ہوں پھر آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ سید سجاد نے کس حال میں دیکھا تھا لاشا. اسید ابن مالک ملون, جب ابن زیاد کے دربار میں یہ سب ملون پہنچے ہیں اسیروں کو لے کر, تو ہر کوئی اپنا اپنا انعام طلب کرتا تھا نا, یہ کونے میں کھڑا ہو کے زور زور سے پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا مجھے زیادہ دے, مجھے زیادہ دے, میرے دامن کو زر و جواہر سے بھر دے, مجھے سونے چاندی میں تول دے. ابن زیاد کی نظر پڑے گا, بلاؤ اس ملون کو, کون ہے یہ؟ جب آگے آیا پوچھا کون ہے یہ بتایا, اسد ابن مالک نے کہا کیوں ملون تو نے کیا کیا ہے تجھے کیوں زیادہ دوں؟ کہا امیر میں نے کربلا میں وہ کام کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکا تھا. کیا کام کیا تھا؟ کہا امیر جب حسین کو قتل کیا جا چکا تھا, سرتن سے جدا کیا جا چکا تھا, پسر سعد نے حکم دیا تھا حسین کے لاشے کو پامال کر دو, قتل کرنے کے باوجود, اتنے ظلم کرنے کے باوجود کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حسین کے لاشے کو پامال کرے گھوڑوں کی ٹاپ. اس نے انعام رکھنا شروع کیا, پھر بھی کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا. میں آگے بڑھا تھا, میں نے کہا تھا امیر انعام کو دگنا کر دے میں یہ کام کروں گا. پسر سعد نے انعام کی رقم بڑھائی تو میں نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ, اور یاد رکھیے گا ان 10 کے 10 کے نام موجود ہیں تاریخوں میں, ناسخ التواریخ ہو یا مناقب, جہاں جہاں بھی لحوف ہو, نفس المحموم ہو, سب جگہ ان 10 کے نام دمت الساکبہ, 10 کے 10 کے نام ہیں. اور یاد رکھیے گا ان 10 کے بارے میں تحقیق جب کی گئی تھی تو یہ سب کے سب ولد ال, اب مجھے ایک لفظ, میں کہتا نہیں ہوں اس طرح کے لفظ لیکن میں کیا کروں, اس کے بغیر پہنچا نہیں سکتا پیغام, یہ سب کے سب ولد الزنا نکلے تھے. ان سب کے بارے میں تحقیق ہوئی. کہتا میں اپنے 10 ساتھیوں کی مدد سے تیار ہوا گھوڑوں کی نال بندی کی. سنا میر ہم نے ایک بار نہیں, ہم نے اتنی بار حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے تھے کہ حسین کا جسم زمین کے ساتھ اس طرح ہو گیا تھا جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جاتا. جب میں نے پہلی بار یہ روایت پڑھی میں یقین نہیں کرتا تھا, مجھے یقین نہیں آتا تھا, لیکن 2 مقامات نے مجھے یقین دلایا. ایک, جب سید سجاد پہنچے ہیں باپ کے لاشے پہ 11 محرم کو, اسیر بنا کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, کربلا کے میدان سے گزارا گیا تھا, بابا کے لاشے کو جب اس عالم میں دیکھا تھا تو بین کرتے تھے کیا کرے وہ بیٹا, ہے فو وائے ہو اس بیٹے پر جس کے سامنے اس کے بابا کا لاشا اس عالم میں پڑا ہو اور اسے دفنانے کی اجازت نہ ہو. میں یقین نہ کرتا اگر زیارت ناحیہ کے وہ جملے میرے سامنے نہ آ جاتے جو امام زمانہ سے منسوب ہے زیارت, جس میں میرا امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا, اس کے جوڑ جوڑ بند بند الگ ہو گئے تھے, وہ خاک کے ساتھ یکساں کر دیا گیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون.